السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یاقو. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان,
روس, چین اور پاکستان کا سہ فریقی اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا,
وزیر اعظم نریندر مودی نے نوٹ منسوخی کے مخالفین پر نکتہ چینی کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی الزام تراشی کر ڈالی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم, تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, عراق کے شہر موصل میں 3 کار بم دھماکوں میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سامعین, اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں حزب اختلاف کی ایک پارٹی کے سربراہ عمران خان نے بدعنوانی اور رشوت ستانی پر کنٹرول سے متعلق ادارے نیب پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک میں کرپشن کو فروغ دے رہا ہے. وہ مالیات کے سابق سیکرٹری کی جانب سے 2 ارب روپے کے بدلے میں مقدمہ ختم کرنے کی پیشکش قبول کرنے پر اپنا رد عمل دے رہے تھے. اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد اشتیاق, اسلام آباد سے.
پاکستان کے قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق احمد ریسانی کی پلی بارگین درخواست منظور کی ہے, جس پر ملک میں ایک مرتبہ پھر اس سرکاری ادارے کی صلاحیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. نیب کی طرف سے مشتاق ریسانی کی درخواست منظور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعنوانی کے ایک سنگین معاملے میں 2 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرانے پر ان کی رہائی کی نیب آرڈیننس کے تحت زیر حراست کوئی بھی ملزم غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی رقم رضاکارانہ طور پر واپس کرنے سے متعلق ایک درخواست قومی احتساب بیورو کو دے سکتا ہے, جس کو ادارے کا سربراہ منظور کر سکتا ہے. قومی احتساب بیورو کے ایک اعلیٰ عہدیدار ظاہر شاہ نے جمعرات کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ نیب کے چیئرمین قانون کے مطابق پلی بارگین کی درخواست منظور کر سکتے ہیں,
اور پلی بارگین کی آفر چیئرمین نیب کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ان کو صرف ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ایکسیپٹ کرنا چیئرمین کا اختیار ہے, لیکن اس کے اپروول دینا, اس کے فائنل کنکرنس دینا یہ عدالت کا کام ہے, اور وہ عدالت اس کی کنکرنس دیتی ہے جس کے اندر یہ کیس پڑا ہوتا ہے.
ظاہر شاہ نے کہا کہ پلی بارگین کے تحت مشتاق رحسانی نے نقد رقم کے علاوہ جو اثاثے نیب کے حوالے کی ہیں ان کی مالیت لگ بھگ 2 ارب روپے ہے.
اس طرح اس کے اگر ہم ٹوٹل اثاثات جو اس نے اب تک ہمیں سرنڈر کیے ہیں وہ تقریباً 80 کروڑ روپے کے بنتے ہیں جو ہمارے پاس آ چکے ہیں. 1.25 ارب روپے ہمیں ان 9-11 پراپرٹیز سے جو ہے اس کی ویلیو ہمیں آ چکی ہے.
ادھر ملک میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جمعرات کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ 40 ارب روپے کی بدعنوانی کے عوض 2 ارب روپے وصول کر کے کسی کو چھوڑنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مبینہ طور پر نیب بدعنوانی بڑھا رہا ہے. مشتاق رحسانی پر 40 ارب روپے کی بدعنوانی کا الزام ہے, لیکن اس بارے میں نیب کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ہے. ادھر بدعنوانی کے خلاف کام کرنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مشیر عادل گیلانی نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بدعنوانی کے ملزم کو اس طرح چھوٹ دینے سے ملک میں انسداد بدعنوانی کی کوششوں کو دھچکا لگے گا.
ابھی تو 2 ارب 10 کروڑ دینے کو تیار ہے, اور ہم اس کے اور آگے بات کریں گے, مگر یہ قانون میں ایک سب سے بڑا فکم یہ ہے کہ اس کے بعد یہ شخص اگر پلی بارگین کر کے چلا جائے گا تو 10 سال کے لیے تو نہیں ہے, 10 سال کے بعد یہ پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے اور پرائم منسٹر پاکستان بھی بن سکتا ہے. جبکہ کرپٹ آدمی کو جو ہے ملک کے اندر اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ کا ممبر بنے یا پرائم منسٹر بنے. یا پھر
واضح ہے کہ رواں سال مئی میں قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے حکام نے مشتاق رحسانی کو کوئٹہ میں ان کے دفتر سے گرفتار کیا تھا, جس کے بعد ان کے گھر پر چھاپہ مار کے 70 کروڑ روپے سے زائد ملکی اور غیر ملکی کرنسی اور زیورات برآمد کیے تھے, جبکہ بعد ازاں کراچی اور کئی دیگر شہروں میں مشتاق رحسانی کی بیش قیمت جائیدادوں کا انکشاف بھی ہوا. ایک سرکاری عہدیدار کے گھر سے اتنی بڑی تعداد میں نقد رقم ملنے پر ملک کے سرکاری اداروں میں بدعنوانی سے متعلق سامنے آنے والے حقائق کو تقویت ملی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان, چین اور روس کے درمیان 27 دسمبر کو سہ فریقی مذاکرات ہو رہے ہیں, جن میں افغانستان کی صورتحال سمیت علاقائی امن اور استحکام کے امور زیر بحث آئیں گے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا ہے کہ خارجہ امور کے سیکرٹری پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے. اسلام آباد سے اس بارے میں مزید تفصیلات سنیے.
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا ہے کہ علاقائی امور بشمول افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے پاکستان، روس اور چین کا سہ فریقی اجلاس 27 دسمبر کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کی میزبانی روس کرے گا اور اس میں شرکت کے لیے جانے والے پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کریں گے۔
in bringing the warring factions on the negotiating table, and I think that commitment stays remains there۔
ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان میں امن و سلامتی پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کی کوششوں میں تعاون کے عزم پر قائم ہے اور ان کے بقول متحارب گروپوں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان نے بہت مثبت کردار ادا کیا ہے، اور آئندہ جب بھی ہمیں ایسے گروہوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کہا جائے گا تو پاکستان اس میں معاونت کرے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ افغان سرحد کے قریب پاکستان کے قبائلی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف فوج کی طرف سے کیے گئے کامیاب آپریشن کے سبب بڑی تعداد میں شدت پسند سرحد پار منتقل ہو گئے ہیں۔ پاکستان پر ایسے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں کہ اب بھی ملک میں حقانی نیٹ ورک اور طالبان شدت پسند یہاں روپوش ہیں، تاہم پاکستان کی طرف سے ایسے الزامات کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ رواں سال افغانستان میں حقانی نیٹ ورک کے سینئر کمانڈروں کے علاوہ القاعدہ، طالبان اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے رہنما مارے گئے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان شدت پسند تنظیموں کی قیادت کہاں ہے۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل بدھ کو افغان سرحد کے قریب خیبر ایجنسی کے علاقے کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان میں کسی دہشت گرد تنظیم کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔
میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹ ورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمارے ضرب عضب کے تاریخی آپریشن کے بعد یہ لوگ یا مارے گئے یا بھاگ گئے۔
وزیر داخلہ چودھری نثار نے اس موقع پر ایک مرتبہ پھر حکومت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی طویل سرحد کی نگرانی کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ سرحد پار سے دہشت گردوں کی آمد و رفت کو روکا جا سکے۔
کھلا آنا جانا دہشت گرد اس کو استعمال کر رہے تھے، عام لوگوں کے ساتھ آ جاتے تھے۔ یہ ہمارے جو اتنا زیادہ اچھا کام ہوا ہے اس میں قدغن تھا۔ حکومت نے، ملٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کی رکاوٹ ہونی چاہیے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2020 تک صرف 6 کنٹرولڈ روٹس ہوں۔
پاکستان کی طرف سے حالیہ برسوں میں افغانستان سے ملحقہ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کا بھی سبب بنا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان حکام نے کہا ہے کہ بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب دارالحکومت کابل میں ایک قانون ساز کے گھر پر حملے میں 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 13 گھنٹوں تک جاری رہنے والا محاصرہ جمعرات کی صبح اس وقت ختم ہوا جب افغان اسپیشل فورسز نے تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ رکن پارلیمنٹ مالم مہر ولی کا تعلق افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند سے ہے، اور اسے اس حملے کے دوران اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایک چھت سے چھلانگ لگائی اور اس دوران وہ زخمی ہو گئے۔ مقامی رہائشیوں نے دو زوردار دھماکوں کی آوازیں بھی سنی۔ میڈیا کے مطابق اس حملے کے آغاز پر ایک خودکش حملہ آور نے اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کیا۔ طالبان کے ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہتھیاروں سے لیس دو خودکش بمباروں نے یہ حملہ ایسے وقت کیا جب ہلمند سے سینئر فوجی عہدیداروں کی ملاقات جاری تھی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایک افغان سیکیورٹی ذریعے نے اس بات کی تصدیق کی کہ حملہ آوروں نے ممکنہ طور پر کچھ لوگ یرغمالی بنا لیے ہیں، جس میں مالم میر ولی کے کچھ اہل خانہ اور ان کے متعدد مہمان بھی شامل ہیں۔ یورپ بھر میں حکام برلن کی کرسمس مارکیٹ میں ہونے والے ٹرک حملے میں مبینہ طور پر ملوث مشتبہ شخص کی تلاش جمعرات کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جرمن حکام نے مشتبہ حملہ آور کی شناخت تیونس کے شہری کے طور پر کی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس شخص کو ایک ماہ قبل ملک بدر کر دیا جانا چاہیے تھا۔ حکام نے بدھ کو کہا کہ 24 سالہ انس امری جولائی سن 2015 میں یورپ آیا تھا، اور خفیہ معلومات کی بنا پر وہ رواں سال 6 ماہ تک سرکاری اداروں کی نگرانی میں رہا۔ اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ کسی ممکنہ حملے کے لیے ہتھیار خرید سکتا ہے. تاہم اس سے متعلق چھان بین ستمبر میں ختم ہو گئی تھی، جبکہ انس کی طرف سے دی جانے والی پناہ کی درخواست کو 6 ماہ قبل مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن اسے واپس تیونس نہ بھیجا گیا کیونکہ اس کے دستاویزات میں کوئی مسئلہ تھا. دریاسنا برلن کی شہری انتظامیہ نے جمعرات کو اس مارکیٹ کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم مارکیٹ کے ارد گرد سخت سیکیورٹی کے انتظامات موجود ہیں. حملے کے بعد جرمنی میں یہ سوالات ایک بار پھر اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ ملک ہزاروں کی تعداد میں ان افراد کی چھان بین کیسے کرتا ہے جو پناہ کی تلاش میں ملک میں داخل ہوتے ہیں. اس حملے کے ایک دن کے بعد جرمنی کی چانسلر اینگلا میرکل نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی پناہ کا متلاشی اس کا ذمہ دار ہے. اور اس بارے میں مزید تفصیلات ہم آپ کو بتا رہے ہیں زلیتسکا ہوک کی ایک رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں اسد نصیر.
برلن میں پیک روز ہونے والے اس دہشت گرد حملے کا ارتکاب کرنے والوں کی تلاش جاری ہے. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برلن حملے اور ترکی میں روسی سفیر کے قتل سے ثابت ہوا ہے کہ ان کی رائے 100% درست ہے. ٹرمپ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ انسانیت پر حملہ ہے اور انسانیت پر اس طرح کے حملے کو یقینی طور پر روکنا ہوگا. اپنی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ جب تک چھان بین کا سخت نظام قائم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مسلمانوں کے امیگریشن کو روک دینا چاہیے. بدھ کے روز برلن میں ایک ریلی نکالی گئی جس میں حکومت کی امیگریشن پالیسی پر سخت تنقید کی گئی. دوسری طرف جرمن شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے مہاجرین کے ہمراہ اس جگہ کا دورہ کیا جہاں پر یہ حملہ ہوا تھا. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یہ نغمے گائے، ہم سب ایک دنیا کے باسی ہیں، آپ ہمیں تقسیم نہیں کر سکتے، برلن ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پرعزم ہے. جرمن حکام نے اس حملے کا ارتکاب کرنے والے مشتبہ مبینہ ملزم کی شناخت کی ہے. تیونس سے تعلق رکھنے والے اس شخص کا نام انیس اماری ہے اور اس کی عمر تقریباً 24 سال ہے. جولائی میں اس کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی. فیڈرل پراسیکیوٹر محکمے نے اس شخص کے اتے پتے کے بارے میں اطلاع دینے والوں کے لیے تقریباً $104,000 انعام کی پیشکش کی ہے. پارلیمنٹ کے ایک رکن برکھارڈ لشکا کہتے ہیں،
Der Generalbundesanwalt hat zu Recht davon gesprochen, dass dieser Tunesier zunächst einmal eine heiße Spur ist.
فیڈرل پراسیکیوٹر نے ایک شخص کو مشتبہ قرار دیا ہے. یہ ایک سنجیدہ نشاندہی ہے کیونکہ اس کا بٹوا ٹرک کے کیبن میں ملا تھا. باور کیا جاتا ہے کہ مشتبہ شخص نے ٹرک ڈرائیور کو ہلاک کر دیا تھا اور پھر خود ٹرک چلا کر پرہجوم بازار میں گھس گیا. جرمنی نے پورے یورپ میں اس کی تلاش کے لیے سرچ وارنٹ جاری کر دیے ہیں. حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مشتبہ شخص ہی اصل قاتل ہو. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عراق کے شہر موصل میں جمعرات کے روز 3 کار بم دھماکوں میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. عراق کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے گجالی کے ضلع میں ہوئے جو پہلے داعش کے قبضے میں تھا، جسے بعد میں عراقی فورسز نے ایک آپریشن کے نتیجے میں اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا. داعش نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ہلاک ہونے والوں میں 15 عام شہری اور 8 پولیس اہلکار شامل ہیں. عالمی ادارے ریڈ کراس نے کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ جمعرات کے روز حلب اور ادلیب صوبوں کے باغیوں کے قبضے میں 2 قصبوں سے ہزاروں شامیوں کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے گا، مگر ساتھ ہی یہ انتباہ بھی کیا کہ خراب موسم کی وجہ سے یہ عمل سست روی کا شکار ہو سکتا ہے. آئی سی آر سی، جو شامی شہریوں کے انخلاء میں مدد فراہم کر رہا ہے، کا کہنا ہے کہ ابھی تک مشرقی حلب سے تقریباً 34,000 افراد نکالے جا چکے ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بدھ کو ایک خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی منظوری دی ہے جو شام کی خانہ جنگی کے دوران مبینہ طور پر ہونے والے جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق مقدمات کی تیاری کے لیے شواہد کو یکجا کرنے کے علاوہ ان کا تجزیہ کرے گی. جنرل اسمبلی نے اس کے لیے ایک قرارداد کی منظوری دی جس کا مسودہ یورپی ملکوں نے تیار کیا تھا. اس بارے میں مزید تفصیلات سنیے انجم کل کی زبانی.
ہلال احمر اس انخلا میں مدد کر رہی ہے اور جمعرات کے روز اس کا کہنا تھا کہ مشرقی حلب سے 34,000 افراد کا انخلا ممکن ہو چکا ہے. ان اعداد میں گزشتہ رات 4,000 باغیوں کا انخلا بھی شامل ہے جنہوں نے صدر بشار الاسد کو برطرف کرنے کے لیے 4 سال پہلے اس شہر پر قبضہ کیا تھا. ایک بار جب یہ انخلا مکمل ہو جائے گا تو پھر پورے شہر پر صدر بشار الاسد کی حکومت کا قبضہ ہوگا. خانہ جنگی سے پہلے حلب شام کا سب سے بڑی آبادی والا شہر تھا. اسی دوران بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک آزاد و خود مختار پینل تشکیل دینے کے لیے ایک قرارداد منظور کی تھی جو شام میں 6 سال سے جاری خانہ جنگی میں ممکنہ جنگی جرائم کی تفتیش کرے گا. تاہم اقوام متحدہ کے لیے شام کے سفیر بشار جعفری نے اس قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا،
فکیف الحال اذا كان من سيمول عمل هذه الآلیہ هم رعاة الارهاب في سوریا وعلى رأسهم السعودية وقطر.
اس کا نتیجہ تو وہ پہلے سے ہی عکس کر چکے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ملک اور عراق میں مخصوص یورپی دہشت گردی کو برآمد کرنے والے، خصوصی طور پر قطر اور سعودی عرب اور چند یورپی ممالک جو اس مشینری کے مالی معاملات چلاتے ہیں اور وہی دہشت گردی کے شریک معاون بھی ہیں. قرارداد میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون اور انسانی حقوق کے لیے سلامتی کونسل کے دفتر کی جانب سے بار بار کیے گئے اس مطالبے کا تذکرہ بھی شامل ہے جس میں کہا گیا تھا کہ شام کی صورتحال کو جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے حوالے کیا جائے. تاہم روس اور چین نے ویٹو کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ایسی قراردادوں کو مسترد کر دیا تھا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی انتخابی مہم کی مینیجر کیلیان کانوے کو نئے صدر کی مشیر یا کونسلر ہوں گی. اس طرح وہ وائٹ ہاؤس میں اس اعلی عہدے پر فائز ہونے والی خاتون ہو جائیں گی. عام تاثر ہے کہ صدر منتخب صدر کی کامیاب مہم اور ان کے انتخاب میں کانوے نے اہم کردار ادا کیا. اپنے ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کانوے میرے ایجنڈے کو انتھک اور مضبوط طریقے سے آگے بڑھانے کی حمایت کرنے والی ہیں. مجھے خوشی ہے کہ وہ ویسٹ ونگ میں میری سینئر ٹیم کا حصہ ہوں گی. اپنے ایک بیان میں کانوے نے انہیں اس موقع فراہم کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے. روس نے جمعرات کو ترکی میں اپنے سفیر کی ہلاکت کا سوگ منانے کے لیے وزارت خارجہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا. پیر کے روز انکرا میں روس کے سفیر آندرے کارلوف کو ایک ترک پولیس اہلکار نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. پولیس اہلکار واقعے کے وقت ڈیوٹی پر نہیں تھا. آندرے کارلوف کے کفن پر پھولوں کی چادر ڈالی گئی جبکہ ان کے خاندان کے افراد کی موجودگی میں لوگوں نے ان کا آخری دیدار کیا اور تعزیت کے لیے آنے والوں میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن، وزیر اعظم ڈمیتری میدودیف اور وزیر خارجہ سرگے لاوروف بھی شامل تھے. امریکی حکام نے بدھ کے روز روس کی جانب سے سامنے آنے والے بیان پر حیرانگی کا اظہار کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ روس اور امریکہ کے تعلقات عملی طور پر منجمد ہو چکے ہیں. ایک اعلی سطحی امریکی اہلکار نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ میں اتنا ہی حیرت زدہ ہوں جتنا کہ آپ ہیں. انہوں نے کہا کہ روس کے ترجمان دمیتری پبسکاف سے ان کے بیان کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے. روس کے اس سرکاری بیان سے ایک ہی روز قبل امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور روسی وزیر خارجہ سرگے لاوروف نے ٹیلی فون پر گفتگو کی جس دن امریکی اور روسی فوجی اہلکاروں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شام کے سرحدی حدود میں محفوظ پروازوں کے معاملے پر بات چیت کی. بدھ کے روز اخباری بریفنگ کے دوران محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کے رابطے منجمد نہیں کیے گئے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر.
گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم ہر دم رواں ہے زندگی میں، یہاں ورجینیا میں ایک ماہر ڈاکٹر افشی اطہر نے چہرے کے کیل مہاسوں، چھائیوں کی وجوہات اور ان کے علاج پر گفتگو کی۔ ان کے انٹرویو سے ایک اقتباس پروگرام آپ کی صحت میں، ان سے گفتگو کر رہی تھی یاسمین جمیل۔
چھائیاں جو چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں تو یہ کیوں پڑتی ہیں اور کس عمر میں پڑنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے؟
چھائیاں بھی جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ہے ہارمونل وجوہات کی وجہ سے، یہ آپ کے 20s 30s سب سے کامن ایج ہے جس میں چھائیاں پڑنا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے ہارمونز اوپر نیچے سرج ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ پروجیسٹرون ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ اسپیسیفکلی خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس کی زیادتی کی وجہ سے یا اوور ایکٹیویٹی کی وجہ سے چھائیاں یا ملازما آپ کو اسکن پہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی بھی سب سے پہلی ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ آپ سورج سے یا سن سے اپنی اسکن کو بچائیں اور ایک اچھی سن اسکرین کا استعمال شروع کریں تاکہ جو ایشو ہے وہ مزید بڑھ نہ جائے۔
تو اگر وہ لیزر سے آپ اس کا علاج کر رہی ہیں یہاں پر چہرے کی چھائیوں کا، تو کتنے وقت میں اور کتنی لاگت میں ایک عام سی جو چھائیاں پڑتی ہیں شروع میں کچھ عرصے تک تو ان کا علاج ہو جاتا ہے؟
چھائیوں کے لیے ہاں جی، آپ لیزر سے ٹریٹ کر سکتے ہیں، جس سے یہ ہوگا کہ جہاں جہاں پیگمنٹیشن کے وہ دھبے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم ریموو کریں گے، اور اس کے لیے بھی آپ کو یہ ہے کہ 3-5 وزٹس کی ایٹ لیسٹ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہوم کیئر میں میں بہت سے اسکن کو لائٹ کرنے والے سلوشنز بھی میں دیتی ہوں، وہ ڈفرنٹ سیرمز آتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسکن بعد میں اوور ریئیکٹ نہ کرے یا اور زیادہ مزید پگمنٹ پروڈیوس نہ کرے، وہ آپ کو گھر میں استعمال کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک چھائیوں یا ملازما کا تعلق ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ کبھی بھی کمپلیٹلی نہیں جاتا، یہ یا تو کم ہو جاتا ہے یا وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کو ہم ان ٹریٹمنٹس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں جو کہ کنسیڈر ہوتی ہیں، جن کی مینٹیننس آپ کو ساری لائف چاہیے ہوتی ہے۔
اچھا اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ چھائیاں جو ہیں ان کے لیے پھر مستقل آپ یہ
آپ کو ہاں جی مستقل ہی آپ کو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ اس کو 50-70% آپ نیچے لا سکتے ہیں کہ آپ کی اسکن بہت حد تک نارمل اور ہیلتھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ آپ یا تو چھوڑ دیں یا پھر ہوم کیئر چھوڑ دیں، تو یہ کئی دفعہ دوبارہ سے واپس آ جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے دوران خون کے اندر وہ ہارمونز جو ہے نا وہ سرکولیٹ کرتے ہیں، اور جب تک کہ وہ سورس نہیں ختم ہو جاتی یا آپ کوئی اس ہارمونل ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے، اور کئی لوگوں میں بس یہ ایشو ہوتا ہے اور اس کی کوئی اتنی ٹریٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی، او بی جی وائی این جو گائنی کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے، یا اینڈوکرینالوجسٹ کر سکتے ہیں گائیڈ جو کہ ہارمون کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن ایز سچ ابھی تک اس کی کوئی ایسی پرماننٹ سولوشن نہیں آیا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو 50-70% تک آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ کافی اچھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی اسکن بہت زیادہ وہ اس پہ بدنما داغ بھی نظر آئے، تو اگر وہ بالکل منیمم سے رہ جائیں تو
ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ قابل
تو آپ بہتر ضرور محسوس
کریں گے۔
ٹیکنالوجی بہچت حاضر خدمت ہے۔ سائنسدانوں نے ایچ آئی وی کے ممکنہ تریاق کا پتہ چلایا ہے۔ یہ انسان کے مدافعتی نظام میں ایک ایسی پروٹین ہے جو خاص طور پر ایچ آئی وی وائرس کو ہدف بناتی ہے اور ممکنہ طور پر اس وائرس کی روک تھام کرتی ہے یا اس کو سرے ہی سے تباہ کر دیتی ہے جو ایڈس کا باعث بنتا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ تریاقی اور مدافعتی پروٹینز ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کے ایک انتہائی چھوٹے گروپ میں پیدا ہوتی ہیں جو ایچ آئی وی وائرس کے باوجود زندہ ہیں اور بعض صورتوں میں بے حد فعال ہیں، اور وہ کئی عشروں سے ایچ آئی وی ایڈس کے لیے تجویز کردہ دوائیں استعمال کیے بغیر زندگی گزارے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس انتہائی طاقتور مدافعتی مادے کا پتہ چلا لیا ہے جو ایچ آئی وی کے متعدد اور مختلف جرثوموں کو نہ صرف شناخت کر لیتا ہے بلکہ انہیں ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس مادے کا پتہ چلا کر وسیع تر پیمانے پر اس کو پیدا کر لیا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اسے ایچ آئی وی کے عام مریضوں کو دیا جائے۔ تحقیقاروں نے 13 افراد کے ایک گروپ میں ان پروٹینز کی جانچ کی۔ یہ تمام افراد لمبے عرصے سے ایچ آئی وی ایڈز مرض کے لیے تجویز کردہ ادویات استعمال کرتے آ رہے تھے۔ اینٹی ریٹرو وائرلز کہلانے والی یہ دوائیں ایچ آئی وی کو دبا دیتی ہیں، لیکن ان میں سے بعض مخصوص خلیے ختم نہیں ہوتے اور وہ ذخیرے کے طور پر کام کرتے ہیں جن میں وائرس موجود رہتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وائرس کسی بھی وقت فعال ہو سکتا ہے اگر ادویات کا استعمال ختم کر دیا جائے، اور اس صورتحال کو وائرل ریباؤنڈ یا مرض کی واپسی قرار دیتے ہیں۔ جنرل نیچر میں تحقیقاروں نے لکھا ہے کہ جن افراد کو یہ نیا مدافعتی مادہ جسے 3BNC117 کہتے ہیں نہیں دیا گیا، ان کا مرض قریب 2.5 ہفتوں کے بعد پھر سے فعال ہو گیا، جبکہ مدافعتی مادے کو حاصل کرنے والے متاثرہ افراد میں بیماری کے پلٹ آنے میں دیر ہو گئی اور بعض کیسز میں یہ دورانیہ 10 ہفتے تک رہا۔ اس تحقیق پر کام کرنے والوں میں شامل مشیل نوسین سوائک کا تعلق نیو یارک کی راک فیلر یونیورسٹی سے ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے 3BNC117 نامی مدافعتی مادہ ایک دن اس وائرس کو ختم ہی کر دے جو ایڈز کا باعث بن جاتا ہے۔
People have thought for a long time that one way to think about a cure strategy would be to do something called kick and kill.
نوسن سوائک کا کہنا ہے کہ لوگ لمبے عرصے سے یہ سوچتے آئے ہیں کہ کسی مرض کے علاج کے لیے ایک حکمت عملی ایسی ہوگی جسے فعال کرنے اور ختم کرنے سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس حکمت عملی کے تحت ایسے وائرسز کو فعال کرنا ہے جو چھپے اور مخفی ذخیروں کی شکل میں ہوتے ہیں اور پھر مدافعتی قوت کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ فعال مدافعتی قوت نہ صرف ایسے خلیات کا پتہ لگاتی ہے جو وائرس پیدا کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ ان کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ نوسن سوائگ اور ان کے ساتھی تحقیقار ایسے تجربات کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں جس میں کینسر کے مرض کے لیے استعمال ہونے والی دوا کو استعمال کرتے ہوئے ذخیرہ خلیوں میں وائرس کا پتہ چلایا جائے اور پھر اسے 3BNC117 کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس مدافعتی مادے کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی ضمنی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔
They were made originally by human beings and we have not modified them at all. So they're completely natural products and should not have.
نوسن سوائک کا کہنا ہے کہ یہ مدافعتی مادہ چونکہ انسانوں ہی سے تیار کیا جاتا ہے اور ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اس لیے یہ بالکل قدرتی ہے جس کے کوئی ضمنی اثرات نہیں ہونے چاہیے۔ دراصل جن لوگوں کے لیے یہ مدافعتی مادہ استعمال ہوا ہے، اگرچہ ان کی تعداد ابھی کم ہے، لیکن ان میں بھی کسی نمایاں مسئلے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی۔ نوسن سوائک کا کہنا ہے کہ افریقہ میں ایسے ہی لیکن مختلف مدافعتی مادے کو استعمال کرنے کا تجربہ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد اس بات کا پتہ چلانا ہے کہ آیا اس پروٹین کو ٹیکوں کی مدد سے استعمال کرتے ہوئے انفیکشن کے خطرے سے 2-4 خواتین میں اس وائرس کی روک تھام کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو جناب، سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی۔ کچھ نئی معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گی۔ اب اجازت دیجیے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ۔
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बजे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान नदीम याकूब, एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने बलूचिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक अहमद रईसानी की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर की है, जिस पर मुल्क में एक बार फिर इस सरकारी इदारे की सलाहियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नैब की तरफ से मुश्ताक रईसानी की दरख्वास्त मंजूर करने का मुतालबा यह है कि बदउनवानी के एक संगीन मामले में 2 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराने पर उनकी रिहाई की राह हमवार हो सकती है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत जेर हिरासत कोई भी मुलजिम गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई रकम रजाकाराना तौर पर वापस करने से मुतालिक एक दरख्वास्त कौमी एहतसाब ब्यूरो को दे सकता है, जिसको इदारे का सरबरा मंजूर कर सकता है। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन जाहिर शाह जुमेरात को ज़राया ब्लाक के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि नैब के चेयरमैन कानून के मुताबिक प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर कर सकते हैं। जाहिर शाह ने कहा कि प्ली बार्गेन के तहत मुश्ताक रईसानी ने नकद रकम के अलावा जो असासे नैब के हवाले किए हैं उनकी मालियत लगभग 2 अरब रुपये है। मुश्ताक रईसानी की तरफ से 2 अरब रुपए की अदायगी से मुतालिक दरख्वास्त को कबूल करने पर नैब को तनकीद का सामना है। मुल्क में हिजब मुखालिफ की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जुमेरात को समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम में कहा है कि 40 अरब रुपए की बदउनवानी के इवज 2 अरब रुपए वसूल करके किसी को छोड़ना यह जाहिर करता है कि मुबैना तौर पर नैब बदउनवानी को बढ़ा रहा है। मुश्ताक रईसानी पर 40 अरब रुपए की बदनवानी का इल्जाम है, लेकिन इस बारे में नैब की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। पाकिस्तान रेलवे ने मुल्क में आबाद अकलियतों से यकजहती के इजहार और अकायद व मजाहिब के दरमियान अमन और बर्दाश्त के फरोग के लिए क्रिसमस के मौके पर एक खसूसी क्रिसमस अमन ट्रेन का इफ्तिताह किया है। जुमेरात को इस्लामाबाद से रवाना होने वाली ये रेलगाड़ी 31 दिसंबर को कराची पहुंचेगी। इस बारे में तफसीलात दे रहे हैं मोहम्मद जलील।
पाकिस्तान ने मुल्क में मसीही बरादरी की त्यौहार क्रिसमस से कबल क्रिसमस अमन ट्रेन के नाम से एक खसूसी रेलगाड़ी चलाई है, जो जुमेरात को इस्लामाबाद से रवाना होने के बाद मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर ठहरते हुए 31 दिसंबर को कराची में अपने सफर का अख्तिताम करेगी। जुमेरात को इस ट्रेन की इस्लामाबाद से कराची रवानगी के मौके पर मुनक्किद होने वाली एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इस खसूसी ट्रेन को चलाने का मकसद अमन व मोहब्बत के पैगाम को फैलाना और मुख्तलिफ मजाहिब के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना है। इस खसूसी ट्रेन ने एक ऐसे मौके पर अपने सफर का आगाज किया जब 2 रोज बाद दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान की मसीही बरादरी भी क्रिसमस का त्यौहार मनाएगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान का आईन हर शहरी को बराबर के हकूक की जमानत देता है और पाकिस्तान में आबाद तमाम मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों को कानूनी तहफ्फुज हासिल है। पाकिस्तान में मसीही बरादरी के एक रहनुमा और लाहौर कैथीड्रल के डीन शाहिद मेराज ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हर वो कदम जो मुआशरे में लोगों को एक दूसरे के करीब लाए वो खुश आइंद है।
और ट्रेन एक जरिया बन सकती है, ये अपने अंदर वो मंजिल तो नहीं है, लेकिन ये उस मंजिल की तरफ जो हम बात करते हैं कायदे आजम के पाकिस्तान की, कि तमाम पाकिस्तानी बिला इम्तियाज रंग नस्ल मजहब सब एक हैं, सब ने मिलकर पाकिस्तान बनाया है, और उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये छोटी छोटी चीजें जो है ये यकीनन एक बड़ा इम्पैक्ट बना सकती है, लेकिन अगर नीयत उसमें हमारी मुखलस हो
तो हम उनके बकौल ऐसे अमली इकदाम को तवातुर के साथ जारी रखना होगा जो समाज के मुख्तलिफ तबकों के दरमियान बिला इम्तियाज अहम आहंगी का बायस बने। पाकिस्तान में दीगर मजाहिब और खास तौर पर मसीही बरादरी को कई तरह के समाजी इम्तियाजी रवैयों का भी सामना रहता है। एक रोज कबल ही इंसानी हकूक की बैनुल अक्वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में अक्सर ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं जिनमें मुल्क में तोहीन मजहब के कवानीन से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की हौसला अफजाई हुई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक की दीगर तंजीमें हकूमत से इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के हवाले से इकदाम का मुतालबा करती रही हैं। حکومتی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ ملک میں بسنے والے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں اور خاص طور پر غیر مسلم برادری کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے اور غیر مناسب سماجی رویوں سے تحفظ دینے کے حوالے سے بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان حکام نے کہا ہے کہ بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب دارالحکومت کابل میں ایک قانون ساز کے گھر پر حملے میں 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 13 گھنٹوں تک جاری رہنے والا محاصرہ جمعرات کی صبح اس وقت ختم ہوا جب افغان اسپیشل فورسز نے تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ رکن پارلیمنٹ مالم مہر ولی کا تعلق افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند سے ہے اور اس حملے کے دوران اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ایک چھت سے چھلانگ لگائی۔ مقامی رہائشیوں نے دو زوردار دھماکوں کی آوازیں بھی سنی۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس حملے کے آغاز پر ایک خودکش حملہ آور نے اپنے جسم سے بندے بارودی مواد میں دھماکہ کیا۔ طالبان کے ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہتھیاروں سے لیس دو خودکش بمباروں نے یہ حملہ ایسے وقت کیا جب ہلمند سے سینئر فوجی عہدیداروں کی ملاقات جاری تھی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ایک افغان سیکیورٹی اہلکار نے اس بات کی تصدیق کہ حملہ آوروں نے ممکنہ طور پر یرغمالی بنا لیے ہیں جس میں مالم میر ولی کے کچھ اہل خانہ اور ان کے متعدد مہمان شامل ہیں۔ عراق کے شہر موصل میں جمعرات کے روز 3 غار بم دھماکوں میں کم از کم 23 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے گوجالی کے ضلع میں ہوئے جو پہلے داعش کے قبضے میں تھا، جسے بعد میں عراقی فورسز نے ایک آپریشن کے نتیجے میں اپنے کنٹرول میں لیا تھا۔ داعش نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 15 عام شہری اور 8 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ عالمی ادارے ریڈ کراس نے کہا ہے کہ اسے توقع ہے کہ جمعرات کے روز حلب اور ادلب صوبوں کے باغیوں کے قبضے میں دو قصبوں سے ہزاروں شامیوں کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے گا، مگر ساتھ ہی یہ انتباہ بھی کیا کہ خراب موسم کی وجہ سے یہ عمل سست روی کا شکار ہو سکتا ہے۔ آئی سی آر سی جو شامی شہریوں کے انخلا میں مدد فراہم کر رہا ہے کا کہنا ہے کہ ابھی تک مشرقی حلب سے تقریباً 34,000 افراد نکالے جا چکے ہیں۔ اس سے قبل آئی سی آر سی کے ترجمان نے کہا تھا کہ انخلا کا عمل جمعرات تک مکمل ہو جائے گا، مگر شدید برف باری، تیز ہواؤں اور سخت سردی کے باعث انخلا کا عمل طول پکڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بدھ کو ایک خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی منظوری دی ہے جو شام کی خانہ جنگی کے دوران مبینہ طور پر ہونے والے جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق مقدمات کی تیاری کے لیے شواہد کو یکجا کرنے کے علاوہ ان کا تجزیہ کرے گی۔ روس نے جمعرات کو ترکی میں اپنے سفیر کی ہلاکت کا سوگ منانے کے لیے وزارت خارجہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ پیر کے روز انکرا میں روس کے سفیر آندرے کارلوف کو ایک ترک پولیس اہلکار نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس اہلکار واقعے کے وقت ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ آندرے کارلوف کے کفن پر پھولوں کی ایک چادر ڈالی گئی، جبکہ ان کے خاندان کے افراد کی موجودگی میں لوگوں نے ان کا آخری دیدار کیا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن، وزیر اعظم ڈمیٹری میڈوڈیف اور وزیر خارجہ سرگئے لاوروف بھی شامل تھے۔ امریکہ میں منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی انتخابی مہم کی مینیجر کیلیان کانوے نئے صدر کی مشیر یا کونسلر ہوں گی۔ اس طرح وہ وائٹ ہاؤس میں اعلی عہدے پر فائز ہونے والی خاتون ہوں گی۔ عام تاثر ہے کہ منتخب صدر کی کامیاب مہم اور ان کے انتخابات میں کانوے نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کانوے میرے ایجنڈے کو انتھک اور مضبوط طریقے سے آگے بڑھانے کی حمایت کرنے والی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ ویسٹ ونگ میں میری سینئر ٹیم کا حصہ ہوں گی۔ امریکہ کے کئی علاقوں میں مختلف تنظیمیں قانونی دستاویزات سے محروم تارکین وطن کو یہ آگہی دینے کے لیے سرگرم ہیں کہ اگر پولیس انہیں گرفتار کر لے تو انہیں کیا حقوق حاصل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے بعد یہ مہم مزید تیز ہو گئی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے دوران غیر قانونی تارکین وطن سے سختی سے نمٹنے کا اعلان کرتے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی علینا بروس اور کرسٹینا سمت کی رپورٹ عمیر بن ریاض کی زبانی سنیے.
یہ ریاست میری لینڈ کا شہر ہیٹسویل ہے جہاں غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے کے لیے ایک ورکشاپ ہو رہی ہے. اس ورکشاپ میں لگ بھگ 100 افراد شریک ہیں جنہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر امیگریشن حکام ان کے گھر پر چھاپہ ماریں یا انہیں گرفتار کر لیں تو انہیں خود کو اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ ورکشاپ کاسا ڈی میری لینڈ نامی تنظیم کر رہی ہے جس کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کو یہ باور کرانا ہے کہ انہیں امریکی آئین کے تحت کیا حقوق حاصل ہیں.
We all should know what those are right and how to make them stand. The right to remaining silent, the right to an attorney in case that there is an arrest, and to only provide our name in you live in the state of Maryland.
یہ کاسا ڈی میری لینڈ کی ایک عہدیدار علما کوورتھی ہیں جو بتا رہی تھیں کہ گرفتاری کی صورت میں غیر قانونی تارکین وطن کو پولیس کے سوالوں کا جواب نہ دینے کا حق حاصل ہے. انہیں وکیل کرنے کا حق بھی آئین میں دیا گیا ہے. اگر آپ پولیس کو صرف اپنا نام اور یہ بتا دیں کہ آپ ریاست میری لینڈ کے رہائشی ہیں تو یہ کافی ہے, اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بارہا اعلان کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آئے تو امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم لاکھوں تارکین وطن کو بے دخل کر دیں گے. ٹرمپ نے مزید تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا تھا. ماریا حریرہ ایک ایسی تارک وطن ہیں جن کے پاس امریکہ میں قیام کی قانونی دستاویزات نہیں. وہ کہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بہت اختیارات ہیں جس سے تارکین وطن خوفزدہ ہیں. صدر براک اوباما نے اپنے دور صدارت میں ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا تھا جس کے تحت 7 لاکھ سے زائد ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو تحفظ فراہم کیا گیا تھا جو اپنے بچپن میں امریکہ آئے تھے. ماریا حریرہ بھی اس پروگرام سے مستفید ہونے والوں میں شامل ہیں, لیکن اب انہیں خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یک جنبش قلم یہ قانون ختم کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ٹرمپ ایک دن اس قانون کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو بہت سے لوگ اپنے خاندانوں سے بچھڑ جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے. میں اسی لیے اس ورکشاپ میں آئی ہوں تاکہ یہ لوگ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا. ڈینسٹین تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک انجمن فیڈریشن فار امریکن امیگریشن ریفارم کے صدر ہیں. ان کے بقول یہ وقت ماریا حریرہ جیسے لوگوں کے لیے کچھ اچھا نہیں, لیکن امید ہے کہ اس طرح کی ورکشاپس اور آگہی کی مہم کے ذریعے حکام کی جارحانہ حکمت عملی کے آگے بند باندھا جا سکے گا. بعض تارکین وطن کو خدشہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آتے ہی ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو سکتا ہے, لیکن بعض دوسرے تارکین وطن کا کہنا ہے کہ اس سے قبل کہ وہ اقتدار میں آئیں بہتر ہوگا کہ تارکین وطن خود کو غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیں, اور اس طرح کی ورکشاپس اس کام میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں. عمیر بن ریاض, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اربوں ڈالر کے سرکاری دفاعی معاہدوں کی لاگت کم کرنے کے لیے طیارے بنانے والی دو بڑی کمپنیوں کی سربراہوں سے ملاقات کی ہے. بوئنگ اور لاک ہیٹ طیارہ ساز کمپنیوں کے سربراہوں کے علاوہ کئی جنرل اور ایڈمرل بھی ٹرمپ کے ساتھ فلوریڈا میں ہونے والی ملاقات میں شامل تھے. ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ لاک ہیٹ کے F-35 لڑاکا طیاروں کی لاگت بہت ہی زیادہ ہے, جن کا شمار اب تک بنائے جانے والے سب سے جدید طیاروں میں ہوتا ہے, جبکہ ایسے 25,000 طیاروں کی قیمت 37.60 crore ہے. انہوں نے اس بات کی شکایت کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ وہ صدر کے زیر استعمال طیارے F-1 تبدیل کرنے کے لیے بوئنگ کو دیا جانے والا آرڈر منسوخ کر دیں گے, جس کی لاگت $4 ارب ہے. ٹرمپ نے کہا کہ بدھ کی ملاقات کا مقصد صرف اخراجات کو کم کرنا ہے. اگرچہ اس ملاقات کا بظاہر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا, تاہم تمام فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک سمجھوتا طے پانا چاہیے. ٹرمپ زیادہ رقم خرچے کرنے پر تیار نہیں, اور دوسری طرف دونوں کمپنیاں منافع بخش سرکاری ٹھیکے کو کھونا نہیں چاہتی. یورپ بھر میں حکام برلن کی کرسمس مارکیٹ میں ہونے والے ٹرک حملے میں مبینہ طور پر ملوث مشتبہ شخص کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں. جرمن حکام نے مشتبہ حملہ آور کی شناخت تیونس کے شہری کے طور پر کی ہے, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس شخص کو ایک ماہ قبل ملک بدر کر دینا چاہیے تھا. حکام نے بدھ کو کہا کہ 24 سالہ انس عمری July 2015 میں یورپ آیا تھا, اور خفیہ معلومات کی بنا پر وہ رواں سال 6 ماہ تک سرکاری اداروں کی نگرانی میں رہا. اس کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ کسی ممکنہ حملے کے لیے ہتھیار خرید سکتا ہے. تاہم اس سے متعلق چھان بین ستمبر میں ختم ہو گئی تھی، جبکہ انس کی طرف سے دی جانے والی پناہ کی درخواست کو 6 ماہ قبل مسترد کر دیا گیا تھا، لیکن اسے واپس تیونس نہ بھیجا گیا کیونکہ اس کی دستاویزات میں کوئی مسئلہ تھا. دریاسنا برلن کی شہری انتظامیہ نے جمعرات کو اس مارکیٹ کو کھولنے کا فیصلہ کیا، تاہم مارکیٹ کے ارد گرد سخت سیکیورٹی کے انتظامات موجود ہیں. میکسیکو گئے دارالحکومت میکسیکو سٹی میں منگل کے روز آتش بازی کے سامان کی دکان میں دھماکوں میں ہلاک ہونے والے 33 افراد میں سے 10 کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی. بدھ کی شام تک ریاست میکسیکو کے حکام کا کہنا تھا کہ دھماکوں میں زخمی ہونے والے 40 افراد ابھی تک ہسپتال میں داخل ہیں. آتش بازی کے سامان میں ہونے والے ان دھماکوں سے پورا علاقہ رنگا رنگ دھوئیں سے بھر گیا تھا، جبکہ حکام کے مطابق بازار میں تقریباً سبھی سٹال تباہ ہوئے اور قرب و جوار کی عمارتیں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں.
عامر خان کی فلم دنگل آسکر بھی جیت سکتی ہے. تفصیلات فکر و فن میں.
جگہ تو اچھی ہے،
بس کوچ بھی اچھا ہو.
رنگ بدل بدل کے کیوں چہک رہے ہیں دن بہریاں، میں جانوں نہ جانوں نہ جانوں نہ جانوں نہ کیوں بھدک.
فلم دنگل میں اگر آپ عامر خان کو دیکھیں تو آپ کو محض ان کے کان ہی اوریجنل اور جانے پہچانے لگیں گے، باقی وہ پورے کے پورے اپنے کردار میں ڈھلے نظر آ رہے ہیں. بھارت کے ایک اخبار دا انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ عامر خان نے ایک سخت گیر لیکن خیال رکھنے والے شوہر اور باپ کا کردار نہایت خوبی سے نبھایا ہے.
آج سے تم دونوں پہلوانوں کی زندگی جیو گی.
باپو صحت کے لیے تو ہانیکارک ہے، باپو صحت کے لیے تو ہانیکارک ہے، ہم پہ تھوڑی دیا تو گھر ہم ننھا بالک ہے، ہم پہ تھوڑی.
فلم میں موجود دوسرے اداکاروں نے بھی اپنے اپنے کردار نہایت بھرپور انداز میں نبھائے ہیں، حتیٰ کہ پہلی پرفارمنس کے باوجود چھوٹی سی اداکاراؤں نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کے لیے بقول اخبار سلور نہیں صرف گولڈ میڈل ہی کا خیال آ سکتا ہے. اور ساکشی عامر خان کی اہلیہ کا کردار نبھانے کے لیے بہترین انتخاب رہی.
میں آپ کو چھوڑا نہ دے پائی.
دیکھو نا بھائی صاحب کتنی بری طرح سے مارے ہیں، سجا دیا ہے مار مار کے.
کیوں مارا؟
من نے نہ مارا تھا.
جتا ببتا نے مارا ہے.
اخبار لکھتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اس سے کہیں زیادہ بہترین طور پر مکمل شکل میں پیش کیا گیا ہے جتنا کہ اسے ہونا چاہیے تھا. بقول اخبار اس میں اکھاڑے کی مٹی کی خوشبو کو سونگا جا سکتا ہے، اور چیمپئن بننے کی راہ میں خون آنسو اور سارے اتار چڑھاؤ آپ خود پر بیتتے ہوئے محسوس کرتے ہیں.
بھارت کے کھلاڑیوں کا پردرشن بالکل بھی اچھا نہیں رہا.
میڈل تو اپنے چھوڑے بھی لا سکے ہیں بھائی صاحب.
ماں کے پیٹ سے مرگٹ تک ہے تیری کہانی پگ پگ پیارے.
دنگل 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 دنگل
سورج تیرا چڑھتا ڈھلتا گردش میں کرتے ہیں تارے.
دنگل دنگل.
اس فلم کا ایک اور مضبوط پہلو ہریانہ جیسی ریاست میں خواتین اور لڑکیوں کے حق کے لیے ایک بڑے سٹار کی جانب سے آنے والا ایک انتہائی مضبوط پیغام ہے. جہاں آج بھی اخبار کے مطابق بعض جگہوں پر لڑکیوں کو پیدائش سے قبل ہی ختم کر دیا جاتا ہے، ایسے علاقے میں ایک باپ بیٹا نہ ہونے کو مسئلہ نہیں بناتا بلکہ کہتا ہے کہ بیٹیاں بھی ہر وہ کام کر سکتی ہیں جو بیٹا کر سکتا ہے.
جو میں کرنا چاہتا تھا وہ بارا بیٹا کر کے دکھاوے گا، دیش کے لیے گولڈ جیتے گا ہمارا بیٹا.
مبارک ہو بھائی صاحب، چوتھی بھی چھوری ہوئی ہے.
میں ہمیشہ یوں سوچ کے روتا رہا کہ چھورا ہوتا تو دیش کے لیے کشتی میں گولڈ لاتا. یہ بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ گولڈ تو گولڈ ہوتا ہے، چھورا لاوے یا چھوری.
عامر خان کے قریبی حلقے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم آسکر جیتنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ کرسمس اور نئے سال کے موقع پر ریلیز ہونے والی یہ فلم کمائی کے لحاظ سے کئی ریکارڈ توڑے گی. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
नए साल के आगाज पे बहुत से लोग कहते हैं कि तारीख ही तो बदल रही है और नया क्या होगा। भाई नया तो तब होगा जब हम और आप कुछ नया करेंगे। तो आइए मिलते हैं इमाम ज़िया मखदूम से, जो अमेरिका के नौजवान मुसलमानों की मुश्किलात को न सिर्फ समझते हैं बल्कि उन्हें हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत ही सादा लेकिन मुनफरिद अंदाज से।
ये किसी होटल का बावर्ची खाना नहीं, न ही किसी खाना पकाने वाले चैनल का कुकिंग कॉम्पिटिशन। बाहर दिसंबर की ठंडी सुबह है, छुट्टी का दिन है और ये लोग इकट्ठे हुए हैं मिलजुल कर खाने का कुछ सामान तैयार करने। ताकि इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें शायद पेट भर खाना मैसर न हो। ये नौजवान बच्चियां और खवातीन रजाकार हैं और हिस्सा है रियासत वर्जीनिया में काम करने वाली एक तंजीम मेक स्पेस का। मेक स्पेस यानी गुंजाइश पैदा करें।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
मैं मेक स्पेस में इसलिए हूँ कि ये वाहिद जगह है जहाँ सबके लिए जगह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म के मुसलमान हैं। ये कम्युनिटी के लिए बहुत से काम करते हैं, सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के लिए नहीं, तमाम कम्युनिटीज के लिए।
मुझे अच्छा लगता है कि मेक स्पेस के हलकों में मेरी उम्र के अफराद हिस्सा लेते हैं, उनमें मौजूदा इशूज पर बात की जाती है। ये है इमाम ज़िया, मेक स्पेस के बानी और रूह रवां। 15 साल पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अमरीका पहुंचने वाले इमाम ज़िया का असल शोभा आईटी है। ये वर्जीनिया के एक बैंक्वेट हॉल में नमाज की इमामत कराते हैं। जी हाँ, इमाम ज़िया किसी बाकायदा मस्जिद के इमाम नहीं।
वो लोग जो मस्जिद नहीं जाते या नहीं जाना चाहते, हम मस्जिद को उनके पास लाते हैं। जब मैं मस्जिद में इमाम था तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे इधर जो नौजवान तबका है, अक्सर वो ये शिकायत करते थे कि जब हम मस्जिद में आते हैं तो लोग हमें जज करते हैं। जिन मौजूआत पे बात की जाती है उनका हमारी ज़िंदगी से इधर कोई ताल्लुक नहीं होता, और ख़वातीन का भी यही हमेशा शिकायत रहती थी कि मसाजिद में जबकी निगाह से नहीं देखते और प्रोग्राम जो बनाते हैं उनमें हमारे जो ज़रूरियात हैं उनको मलहूज नहीं रखी जाती। तो इन दोनों तबकों की जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने मेक स्पेस का बुनियाद रखा।
किस तरह मुख्तलिफ है ये मस्जिद जिसमें अंदर नमाज हुई उससे जो कि दूसरी जगहों के ऊपर नमाज पढ़ाई जाती है?
मस्जिद का जो फिकही तारीफ है हम उसके अंदर नहीं आते। तो जब इधर हम नमाज पढ़ते हैं मसलन, तो वो अहकाम जो मस्जिद के ऊपर लागू होते हैं इधर नहीं होता। क्या हम उन लोगों को जो हिजाब अभी तक नहीं पहनते, क्या हम उनको हम अपनी कम्युनिटी से अलग करेंगे और उनको कुछ मौका नहीं देंगे कि वो आए? उनके लिए वो तदरीज का एक सिलसिला जो होता है मसाजिद में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो उसके लिए हमने एक ऐसे माहौल या थर्ड स्पेस का इंतज़ाम किया है कि नौजवान लोग आराम और इत्मीनान से आए, क्योंकि नौजवान तो वो तो खेलना चाहते हैं, हाँ वो क्रिकेट हो या बास्केटबॉल हो या फुटबॉल, उस हलते हम उनको फराहम करते हैं ताकि वो इकट्ठे हो जाएं और फिर उसी के दरमियान हम बहुत हल्का सा उनको कुछ इस्लामी तालीमात का भी हम एक एस्पेक्ट दे देते हैं।
लेकिन ये सरगर्मियाँ तो दीगर मसाजिद में भी होती हैं।
हमारे काम का फर्क ये है कि हम फिरकावारियत पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, सबको वेलकम करते हैं। जो प्रायोरिटी है ये है कि उनको ये समझाएं हमारे अपने नौजवान तबके को खुसूसन के आप अमेरिकन भी रह सकते हैं और मुसलमान भी।
और अब पेश है अमरीकी हुकूमत की पॉलिसियों का तर्जमान इदारिया।
इस बात को अब 40 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है जब पाकिस्तान ने अपने आईन में तब्दीली की और अहमदी मुसलमानों को गैर मुस्लिम अकलियती मजहबी ग्रुप करार दिया। اس کے بعد جو لوگ احمدیوں کو مرتد یا کافر سمجھتے ہیں انہوں نے ان پر حملے شروع کر دیے۔ اس سال 12 دسمبر کو جب سنی مسلمان پیغمبر اسلام حضرت محمد کا یوم پیدائش منا رہے تھے، اسی دن پنجاب کے ایک شہر چکوال کے ایک گاؤں میں احمدی مسلم کمیونٹی کی مسجد پر حملہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں مسجد کے اندر اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے اور مسجد پر فائرنگ کی گئی۔ حملے کے دوران متعدد افراد زخمی ہوئے اور ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے سیکورٹی فورسز کو طلب کیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 5 دسمبر کو پیش آیا۔ پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کی پولیس نے احمدی کمیونٹی کے صدر دفتر روا میں دھاوا بول دیا اور کئی احمدیوں کو اس الزام میں گرفتار کیا کہ وہ مذہبی مواد شائع کر رہے ہیں۔ بعد میں ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے پینل کوڈ کی دفعات عائد کر دی گئیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ میں احمدیہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ حکومت پاکستان کے رویے پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان مسلسل ان پر توہین مذہب کے الزامات لگاتی ہے اور ان کے بنیادی انسانی حقوق بھی تلف کیے جاتے ہیں۔ مذہبی اقلیتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ میں کبھی کبھار کوتاہی کا مظاہرہ کرتی رہتی ہے اور دفتروں میں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی حکام نے بارہا پاکستانی حکام سے مذہبی اقلیتوں کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے سلوک کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ان اقلیتی گروپوں میں احمدیہ برادری بھی شامل ہے۔ امریکی حکام نے زور دیا ہے کہ بین المذہبی مذاکرات اور مذہبی رواداری کو حکومت پاکستان فروغ دے۔ ایک حالیہ پریس بریفنگ میں امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے کہا کہ احمدی مسلمانوں کے صدر دفتر پر پولیس کے چھاپے پر امریکہ کو سخت تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل ان پاکستانی قوانین پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جن کے تحت پرامن مذہبی اظہار رائے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہمارے خیال میں ایسے قوانین بین الاقوامی ذمہ داریوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ ہم نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ مذہبی آزادیوں اور اپنی آبادی کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے، ان میں مذہبی اقلیتی برادریاں بھی شامل ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10 اور یہاں واشنگٹن میں دوپہر کے 12 بجنے کو ہیں۔ ہمارے اس نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل اور پروڈیوسر گلرخ۔ اپنے میزبان ندیم یعقوب کو آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.